الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی ضمیر اس درد سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی تو کشکول گدائی ہے کہ درویشی کے سلطان میرے واجب الاحترام قابل صد احترام جڑا والا کے غیور نوجوانوں اور دوستو آج کافی عرصے کے بعد آپ حضرات کے سامنے تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے آج کا یہ جلسہ ساقی کوثر کانفرنس کے نام سے منعقد ہو رہا ہے اور مجھے کافی طویل سفر کر کے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے رات ملتان خیر المدارس میں جلسہ تھا اور خیر المدارس کا سالانہ اجتماع رات ڈھائی بجے وہاں سے ہم فارغ ہوئے مجھے صبح پشاور جانا پڑا اور وہیں سے ابھی واپسی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, آپ حضرات کو اس سلسلے میں کافی انتظار کرنی پڑی. مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں. میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی کی روشنی میں سپاہ صحابہ کا موقف آپ کے سامنے واضح کروں. اگر آپ نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. آپ کے حسن کا ذکر کیا جائے, یہ بھی آپ کی سیرت ہے. آپ کے جمال کا ذکر کیا جائے, یہ بھی آپ کی سیرت ہے. آپ کے مدینے کا ذکر کیا جائے, یہ بھی آپ کی سیرت ہے. آپ کے پسینے کا ذکر کیا جائے, یہ بھی آپ کی سیرت ہے. آپ کی تبلیغ, آپ کے کمالات, آپ کی نبوت, آپ کی وحی, آپ پر اترنے والی کتاب, آپ کے غزوات, آپ کی جنگیں, آپ کی مسکراہٹ, آپ کے فرامین, یہ سب کچھ آپ کی سیرت ہے. ختم نبوت کا ذکر کرنا آپ کی سیرت ہے. جس طرح یہ ساری چیزیں آپ کی سیرت ہیں, اسی طرح حضور علیہ السلام کے دوستوں یعنی صحابہ کا ذکر کرنا بھی آپ کی سیرت ہے. اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تم نبی کی سیرت بیان کرو اور وہ رسول اللہ کی سیرت کو اس انداز سے بیان کرے کہ وہ اپنی تقریر صحابہ کی شان میں بیان کر چھوڑے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے رسول اللہ کی سیرت کا یہ پہلو بیان کیا, کیونکہ صحابہ کرام کی سیرت بھی حقیقت میں پیغمبر کی سیرت ہے. کیونکہ صحابہ کرام شاہکار رسالت, رسالت کے شاہکار, اس لیے صحابہ کرام کا ذکر کرنا بھی پیغمبر کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ. میرے بھائیوں, پوری امت کا یہ عقیدہ ہے, مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر کا مقام سب سے اعلیٰ ہے, ہمارے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ عقیدہ دنیا کے ہر مسلمان کا ہے. دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہمارے رسول کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے, حضور کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. اس کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا. کس نے کیا ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ شوق تازہ ہے؟ کوئی بات اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنے میں حرج کوئی نہیں. نہ آپ پر کوئی مقدمہ درج ہوگا, نہ آپ کی صحت خراب ہوگی. ہوگی خراب تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے, سپاہ صحابہ کا یہی عقیدہ ہے. سپاہ صحابہ کا یہی نقطہ نظر ہے کہ حضور کا مقام سب سے اعلیٰ ہے, حضور علیہ السلام کا ذکر سب سے اعلیٰ, آپ کا فکر سب سے اعلیٰ, آپ کا کردار سب سے اعلیٰ, آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ, آپ کا شہر سب سے اعلیٰ, جس گلی میں آپ کا گزر ہوا وہ گلی سب سے اعلیٰ, جس پتھر پہ آپ کا قدم آیا وہ پتھر سب سے اعلیٰ, جس سواری پہ آپ سوار ہوئے وہ سواری سب سے اعلیٰ, جس رات کو آپ تشریف لائے وہ رات سب سے اعلیٰ, جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سب سے اعلیٰ, جس سال کو آئے وہ سال سب سے اعلیٰ, اور آپ جس جگہ پہ آپ کا گزر ہوا وہ جگہ سب سے اعلیٰ. تو پیغمبر کی وجہ سے ہر چیز کو عزت مل رہی ہے, رسول اللہ کی وجہ سے ہر چیز کو مقام مل رہا ہے,
کہ پیغمبر کا قدم جس مٹی پہ آیا اس مٹی کا مقام اعلیٰ ہو گیا نبی کی وجہ سے، اور جس پتھر پہ پیغمبر کے قدم مبارک آئے اس پتھر کا مقام سب سے اعلیٰ ہوا. اور میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد، اے پیغمبر مجھے تیرے شہر کی قسم. اے اللہ تو میرے شہر کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کھاتا ہوگا کہ وہاں تیرا گھر خانہ کعبہ ہے، وہاں عرفات کا میدان ہے، وہاں مزدلفہ کی پہاڑی ہے، وہاں صفا مروہ ہے، وہاں آب زمزم ہے، اور وہاں مقام ابراہیم ہے. اللہ نے فرمایا کعبہ تو پہلے بھی تھا، عرفات تو پہلے بھی تھا، صفا تو پہلے بھی تھا، مروہ تو پہلے بھی تھا، مقام ابراہیم تو پہلے بھی تھا. میں نے پہلے تو کبھی قسم نہیں کھائی، میں آج قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ وہ انت ہلم بحاظ البلدی، کہ تیرے نبوت والے نورانی قدموں کی تلیاں اس مٹی کو لگ چکی. یعنی جس مٹی پہ نبی کے قدم آئے اللہ نے اس مٹی کی قسم بھی قرآن میں کھائی. کھائی یا نہیں کھائی؟ یعنی جس مٹی پہ رسول اللہ کے قدم آئے اس مٹی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، ان پتھروں کا ذکر بھی قرآن میں کیا، کہ پیغمبر کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی اس کو اتنا اونچا مرتبہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اس مٹی کی قسم کھا رہے ہیں کیونکہ نسبت رسول اللہ سے ہو گئی. میرے بھائیو، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی بات پیغمبر کی نسبت، سب سے بڑی بات پیغمبر کی، جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے وہ سب سے اونچا مقام پا گیا، جس کی نسبت نبی کے ساتھ نہیں ہے وہ چچا بھی تھا پیچھے رہ گیا، رشتہ دار بھی تھا پیچھے رہ گیا، برادری بھی تھی پیچھے رہ گیا، اور پیغمبر کے قرب میں تھا پیچھے رہ گیا. آپ نہیں دیکھتے کہ جس کی نسبت ہو گئی اس کو کتنا اونچا مقام ملا، اور جس کی نسبت نہیں ہوئی وہ کس طرح جہنم میں چلا گیا؟ قرآن کو دیکھو، قرآن میں ذکر آتا ہے، ایک لفظ ہے ابو لہب کا. آپ جانتے ہو ابو لہب کا کیا معنی ہے؟ ابو لہب عربی کا لفظ ہے، عربی زبان میں لہب کہتے ہیں شعلے کو. ابو لہب کا معنی کہ اتنا خوبصورت کہ جس کا حسن شعلہ مارتا ہے. لیکن ابو لہب کا معنی ہے کہ بڑا خوبصورت، نام ابو لہب ہے کہ چمکنے والا اور شعلہ مارنے والا حسن رکھنے والا آدمی. لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تباہ ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیوں؟ کہ حسن کام نہیں آیا، مکہ میں رہنا کام نہیں آیا، کعبہ کو دیکھنا کام نہیں آیا، نبی کا چچا ہونا کام نہیں آیا. کام آیا تو پیغمبر کی نسبت کام آئی، کہ ایک آدمی نبی کا چچا بھی نہیں، پیغمبر کا رشتہ دار بھی نہیں، نبی کی برادری بھی نہیں، کعبے میں کبھی آیا نہیں، عربی زبان جانتا نہیں، اور اس کا رنگ تو شعلہ مارنے والا ہے اور اس کا رنگ بھی کالا ہے، لیکن اس کی نسبت محمد سے ہو گئی ہے. مرتبہ اتنا اونچا ملا کہ وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے. یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی، جس کو نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی اس کو مرتبہ اونچا ملا، اس کو مرتبہ اونچا ملا. ابو لہب چچا تھا، نبی سے نسبت نہیں تھی. قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، حسن کام نہیں آیا، آیا تھا لیکن حبشے کے کالے بلال کو دیکھو کہ رنگ کالا ہے، لیکن نسبت پیغمبر کے ساتھ ہو گئی، مرتبہ اونچا ملا. میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات نسبت ہے، جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی. آج 1400 سال گزر گئے، تو حاجی حج کر کے آتا ہے، کہتا ہے مولوی جی یہ کھجوریں لے لو، کھجوروں میں برکت ہے، مدینہ کی کھجور لایا ہوں، مدینہ کی کھجور میں برکت ہے، یہ پانی ہے، یہ زمزم کا پانی ہے، اس میں برکت ہے، یہ خاک شفا ہے، اس میں برکت ہے، یہ مدینہ کی تسبیح لایا ہوں، اس میں برکت ہے، یہ مدینہ کی مٹی لایا ہوں، اس میں برکت ہے، یہ میں نے رومال مدینے سے خریدا ہے، اس میں برکت ہے. مسلمانوں، 1400 سال گزر گئے، پانی میں محمد کی برکت نہیں گئی، کھجوروں سے رسول اللہ کی برکت نہیں گئی، مٹی سے پیغمبر کی برکت نہیں گئی، وہاں سے کپڑا خریدا اس میں برکت نہیں گئی، اور ابو بکر سے برکت کیسے چلی گئی؟ عمر سے کیسے برکت چلی گئی؟ عثمان سے کیسے چلی گئی؟ آج کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں، صدیق کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں وہ اپنے دعوے میں جھوٹا، وہ اپنے دعوے میں آج یہی میری تقریر کا عنوان ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں، رسول کے دوست کو نہیں مانتا، میرے نزدیک وہ جھوٹا. ایک آدمی کہے کہ میں محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کے رفیق کو نہیں مانتا، پیغمبر کے دوست کو نہیں مانتا، نبی کے ساتھ جو غار میں رہا اس کو نہیں مانتا، پیغمبر کے ساتھ جو بازار میں رہا اس کو نہیں مانتا، نبی کے ساتھ جو ہر جنگ میں رہا اس کو نہیں مانتا، تو میں کہوں گا حقیقت میں وہ پیغمبر کو نہیں مانتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے میں نبی کا عاشق ہوں اور ابو بکر کو کافر کہتا ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں فاروق اعظم کو کافر کہتا ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں عثمان غنی کو میں کافر کہتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. جو شخص پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرے گا اس پر فرض ہے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ ہر اس چیز سے محبت کرے جس کی نسبت کملی والے کے ساتھ ہے، جس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور صدیق تو بعد میں ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اس مٹی سے محبت کرو جو محمد کے قدموں سے لگ گئی ہے، اس جانور سے محبت کرو جس پہ رسول اللہ سوار ہوئے ہیں، اس گلی سے محبت کرو جس سے کملی والے کا گزر ہوا ہے. اگر گلی میں عزت ہے، مٹی میں عزت ہے، سواری میں عزت ہے، اور قرآن سے پوچھو کہ اس کپڑے میں بھی عزت ہے جو کپڑا پیغمبر کے کمبے پہ آیا اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ، اس چادر کا ذکر قرآن نے کیوں کیا؟ اور چادریں تو دنیا میں اور بھی بڑی ہیں، لیکن ذکر قرآن نے اسی چادر کا کیا جو محمد کے کندھے پہ آئی، یعنی پیغمبر کی وجہ سے چادر کو عزت مل گئی، سواری کو عزت مل گئی، دوست کو کوئی عزت نہ ملی. یہ بات کیسے ہوگی کہ نبی کی وجہ سے، پیغمبر کی وجہ سے ہر چیز کو عزت مل گئی، اور ایک آدمی کہے کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں لیکن میں صحابہ کو نہیں مانتا؟ اس کا دعویٰ صحیح ہے؟ وہ فریبی ہے یا نہیں؟ وہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ وہ دجال ہے کہ نہیں؟ وہ کذاب ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کہے میں نبی کو مانتا ہوں، میں نبی کے دوست کو نہیں مانتا، کہتے جی میں نبی کو مانتا ہوں اور نبی کے داماد کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے داماد کو بھی مانتا ہے، سسر کو کیوں نہیں مانتا؟ بھائی علی داماد ہے اس کو تو مانتا ہے، صدیق سسر ہے اس کو کیوں نہیں مانتا، حسین نواسا ہے اس کو تو مانتا ہے، اور عمر سسر ہے اس کو کیوں نہیں مانتا، علی داماد ہے اس کو تو مانتا ہے، اور جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہیں اس عثمان کو کیوں نہیں مانتا؟ یہ تیرا دعویٰ ہے؟ ایسا بھی کوئی دعویٰ ہوگا کہ میں نبی کو تو مانتا ہوں بھائی نبی کے یاروں کو نہیں مانتا؟ کیا بات ہے! میرے نصیب جو شخص پیغمبر سے عشق کا دعویٰ کرے اور صحابہ سے بغض رکھے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، فریبی ہے، الٹا لٹک جائے تب بھی جھوٹا ہے، حکمران بن جائے تب بھی جھوٹا ہے، خمینی کی شکل میں آئے تب بھی جھوٹا ہے، نجفی کی شکل میں آئے تب بھی جھوٹا ہے. اگر محمد سے نسبت ہے، اگر پیغمبر سے عشق ہے تو اس مٹی سے بھی محبت کرنی پڑے گی جو رسول اللہ کے پاؤں کے تلوے سے نہیں. حضور کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، کہو حضور کا مقام، اور حضور کے ساتھ نسبت جس کی ہو گئی اس کی حیا تو جانوروں نے بھی کی. کس نے کی؟ کی یا نہیں کی؟ حضرت سفینہ جنگل میں نہیں کھڑے ہوئے، شیر نہیں آیا، حملہ نہیں کرنے لگا اور انہوں نے اس کو خطاب نہیں کیا ایوہ الاسد، اے شیر الم تستحی، تجھے شرم نہیں آتی؟ انا من غلام رسول اللہ، میں نبی کا غلام ہوں. اس نے سر نیچے جھکایا، تم ہلائی، حضرت سفینہ اس کی پشت پہ سوار ہو گئے اور وہ مدینہ کے قریب چھوڑ آیا۔ حضرت سفینہ نے سارا واقعہ رسول اللہ کو سنایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے آنے سے پہلے یہ واقعہ جبریل مجھے بتا چکا ہے، اور جب تو نے اسے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو بتا، اس نے سر نہیں جھکایا، اس نے کہا جھکا دیا، اس نے دم نہیں ہلائی ہے، تو جبریل بتاتے ہیں کہ جب تو نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو اس نے سر جھکا کر کہا کہ میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ نسبت جس کی نبی سے ہو گئی اس کی حیا جانوروں نے بھی کی، اس کی حیا، لیکن ایک ایسا جانور ٹولا موجود ہے کہ جس کو ان کی حیا بھی نہ آئی، وہ ان جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا نہیں؟ جانوروں سے ذلیل ہے یا نہیں؟ فاروق اعظم جنگل کے درندوں کو خط لکھے، ان کو حیا آئے، اور سمندر کے پانی کو خط لکھے، وہ دریا کا پانی بند نہ ہو، پانی کو حیا ابو بکر کی ہے، عمر فاروق کی ہے، اور ہواؤں کو بھی حیا ہے، درندوں کو بھی حیا ہے، لیکن کالے کافر کو کوئی حیا نہیں، کالے کافر کو کوئی حیا ہے؟ اچھی تو وہ لوگ کوئی کرفیو پہ نہیں لگائے تھے، میرے بھائیوں توجہ، میری بات سمجھنے آ رہی ہے، حضور کا مقام سب سے اور جو شخص پیغمبر کو مانتا ہے اس پر فرض ہے کہ جس چیز کی نسبت ایمان کی حالت میں نبی سے ہو گئی اس کو بھی مانے، مانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میرے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری عظمت کو سرفراز کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو، تیرے گفتگو کو، تیرے قرآن کو، تیرے حدیث کو ہم نے اونچا کر دیا، اتنا اونچا کیا کہ کتابیں آسمانوں سے چار اتری، تورات، انجیل، زبور، قرآن، باقی کتابیں کیسے اتری اور تجھ پر قرآن کیسے اترا، اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ قرآن اترتے وقت بھی پتا چلتا ہے کہ جس محمد پہ اترا اس کا مقام کتنا اونچا ہے، توجہ کر، میرے نبی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ تورات موسیٰ پہ اترنے لگتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ طور پہاڑ پہ جاؤ، جا کر چلا کرو، 40 دن کا چلا کیا، پھر تورات دی گئی۔ انجیل عیسیٰ پہ اترنے لگی ہے، اللہ نے فرمایا عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، عیسیٰ عبادت خانے میں بیٹھ گئے، اور زبور کے اترنے کا وقت آیا تو ان سے کہا اپنے معبد میں چلے جاؤ، وہ اپنے معبد میں چلے گئے، لیکن جب قرآن اترنے کا وقت آیا تو اللہ نے میرے نبی کو نہیں فرمایا کہ قرآن اترنے لگا ہے تم فلان جگہ پر چلے جاؤ وہاں تمہیں کتاب ملے گی، نہیں، بلکہ میرا نبی اگر مکے میں تھا قرآن کو خدا نے مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا نبی پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ، میرا نبی بازار میں قرآن بازار میں، میرا نبی گلی میں قرآن گلی میں، حتیٰ کہ میرا نبی سواری پہ قرآن بھی سواری پہ، میرا پیغمبر پہاڑوں پہ قرآن پہاڑوں پہ، میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں قرآن احد میں، میرا نبی خیبر میں قرآن خیبر میں، میرا نبی حنین میں قرآن حنین میں، حتیٰ کہ میرا نبی عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، کہو میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اور جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی اللہ نے اس چیز کا مقام بھی سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ حضور کے ساتھ نسبت شہر کی ہو گئی، شہر کا مقام اعلیٰ بنا، اللہ نے دنیا میں رسول اللہ کو بھیجنا تھا اور آپ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے دنیا کی حالت کیا تھی؟ ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد کہتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سکرات کی دانش کی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشانے نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے اوپر پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، چین شاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک کو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ نبی کی شان، قرآن نے کہا ذرا پانا اعلیٰ کا ذکر، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا، جس شہر میں نبی نے آنا تھا اس شہر کو بھی اونچا کر دیا، جس علاقے میں آنا تھا اس علاقے کو اونچا کر دیا۔ دنیا میں دو قسم کی جگہ تھی، کتنی جگہ تھی؟ ایک عرب کی جگہ تھی، ایک عجم کی جگہ تھی۔ تو خدا نے اپنے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ عرب میں کیا، کہاں کیا؟ اور حضور علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، حضور کو کس خاندان میں بھیجا گیا، حضور کس کی دعا بن کرائے، حضور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کرائے۔ توجہ کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دو چیزیں مانگی تھی، دو آدمی مانگے تھے، دو فرزند مانگے تھے، دو آدمیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ ابراہیم نے ایک دعا کی تھی، ربی ابلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما، خدا نے اسماعیل دے دیا۔ ایک دعا کی چار امتحان پاس کرنے کے بعد کہ ربنا وبعثہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو کے گلے پہ چھری چلا دی، اس کو جنگل میں توڑ دیا، اس کو لے کر کعبہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، تو ابراہیم مزدوری کے طور پر خود خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے ربنا وبعثہم رسولا، اے اللہ میں تجھ سے دولت دنیا کی نہیں مانگتا، میں تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگتا، تیرے خزانے سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے، تیرے خزانے سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا مانگتا ہے، اللہ کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا کہ ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وبعثہم رسولا، اے اللہ جس محمد کو تو نے پیدا کرنا ہے میری دعا ہے کہ اس کو میری اولاد میں پیدا کر۔ تو ابراہیم نے خدا سے وہ چیز مانگی کہ جس کا جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ تو گویا کہ ابراہیم نے خدا سے دو مانگے، ایک اسماعیل مانگا، ایک آمنہ کا لال مانگا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں سنیے، شاہ جی کہتے تھے اللہ سے ابراہیم نے ایک زمزم والا مانگا، ایک کوثر والا مانگا۔ تو زمزم والا بھی خدا نے دے دیا، زمزم والا بھی اور کوثر والا بھی۔ اور یہ بھی دیکھو کہ ابراہیم نے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر کوثر والا مانگا، اسی جگہ پہ کوثر والے نے کھڑے ہو کر عمر فاروق کو مانگا یا نہیں مانگا؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پہ کوثر والا مانگا، تو کوثر والا کئی ہزار سال کے بعد آیا، لیکن جب کوثر والے نے عمر کو مانگا تو اگلے دن آ گیا۔ فاروق اعظم پیغمبر کی دعا بن کر آئے، 124,000 انبیاء میں ایک نبی کی دعا، توجہ کیجئے، 124,000 انبیاء میں ایک نبی کی دعا، اور 144,000 صحابہ میں ایک صحابی نبی کی دعا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا، توجہ کیجئے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی اس چیز کا مقام سب سے اعلیٰ، اس کا مقام پتھر کی نسبت ہے، پتھر سب سے اعلیٰ، سواری کی نسبت ہے، سواری سب سے اعلیٰ، شہر کی نسبت ہے، شہر سب سے اعلیٰ، نام کی نسبت ہے، نام سب سے اعلیٰ، رات کی نسبت ہے، رات سب سے اعلیٰ، دن کی نسبت ہے، دن سب سے اعلیٰ۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے وہ سب سے اعلیٰ بن گئی، اور اس کے معنی پہ غور کر، اس نام پہ غور کر جس نام کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی، اس نام پہ غور کر تو تجھے نظر آئے گا کہ میرے پیغمبر کا اعزاز کتنا اونچا ہے، میرے نبی کا کمال کتنا اونچا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، کہ خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے ایک ایک چیز میں برکت ڈال دی۔ یعنی دنیا میں جگہ تو دو قسم کی تھی، ایک عرب کی جگہ تھی، ایک عجم کی جگہ تھی، لیکن عرب اور عجم میں خدا اپنے پیغمبر کو کس جگہ پہ پیدا کرتا یہ فیصلہ بھی عرش سے ہوا، تو کس جگہ پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس جگہ کا نام عرب ہے۔ عرب کو کیوں منتخب کیا گیا، عجم کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ اس کے معنی پہ غور کر کہ عجم کا معنی گونگا ہے اور عرب کا معنی فصیح و بلیغ ہے۔ چونکہ پیغمبر بھی فصیح و بلیغ تھا، اس لیے نبی کو بھی اس جگہ بھیجا گیا جس جگہ کا نام بھی فصیح و بلیغ تھا۔ تو گویا کہ نبی کے ساتھ نسبت جس جگہ کی ہو گئی تو اس میں بھی پیغمبر کا کمال نظر آ رہا ہے۔ اور اس پہ آپ غور فرمائیں، عرب میں اور بھی بڑے علاقے تھے، تو عرب میں جس علاقے کا نام مکہ ہے، جس کو عربی زبان میں بکہ کہتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا للذی ببکہ تا مبارکن، بکہ عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جو درمیان میں واقع ہو، تو پوری دنیا کا جو سینٹر تھا وہ مکے کی جگہ تھی۔ اور محمد مصطفیٰ نے چونکہ ساری کائنات میں برابر پیغام دینا تھا، اس لیے اس جگہ پہ رسول اللہ کو بھیجا جو جگہ دنیا کا سینٹر تھی، تاکہ محمد مصطفیٰ کی خاتمیت اور ختم نبوت کا سورج اس جگہ سے چمکے اور اس کی روشنی پوری دنیا میں برابر پہنچے. اس لیے آپ کے بھیجنے کا فیصلہ خدا نے مکے کی سرزمین پہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے بھیجنے کے لیے اللہ نے عرب و عجم میں سے عرب کو چنا اور عرب میں سے مکے کو چنا. اب مکے کے اندر 44 قبیلے آباد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے ہیں، لیکن خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے اس قبیلے کو چنا جس قبیلے کا نام قریش ہے. قریش عربی کا لفظ ہے، کرشت ہے، اس کا معنی سخت ہونا، یعنی جو اپنے موقف میں پیغمبر بھی سخت تھا تو اس کو اسی قبیلے میں بھیجا گیا. جو اپنی بات میں پہلے سے سخت ہوتا ہے، تو اس قبیلے قریش میں شاخیں اور بھی بڑی تھی، لیکن اس شاخ میں کملی والے کو بھیجا جس کا نام بنو ہاشم ہے. کیوں؟ ہاشم کا کیا معنی ہے؟ توجہ کیجئے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس نام کی نسبت نبی کے ساتھ ہے اس میں بھی بڑا کمال ہے. ہاشم اس آدمی کو کہتے ہیں جو شوربے میں روٹی ڈال کر مہمانوں کو کھلائے، اور عربی کا سب سے اعلیٰ کھانا عربوں کا یہ شوربے میں کھانا روٹی ڈال کر کھلانا ہے، تو ہاشم کا معنی سب سے بڑا مہمان نواز. تو اللہ نے قبیلہ قریش میں اس شاخ کو محمد کا پردادا بنانے کے لیے چنا جس کا نام ہاشم تھا. کیونکہ محمد مصطفیٰ بھی مہمان نوازوں کا سردار تھا، اس لیے اس کو بھیجا اس گھر میں جس کا نام ہی مہمان نواز تھا. یہ نسبت نبی کی وجہ سے ہے، تو پیغمبر کی وجہ سے توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی وجہ سے قریش کا انتخاب کیا اور پیغمبر کے لیے بنو ہاشم کا انتخاب کیا. ہاشم کی اولاد میں اور بھی بڑے لڑکے تھے، لیکن رسول اللہ کا دادا بنانے کے لیے خدا نے کس کا انتخاب کیا؟ جس کا نام عبد المطلب تھا. اور بھی بڑے دادے تھے، اور بھی بڑے ان کے بیٹے تھے، لیکن عبد المطلب کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی تھا، تو رسول اللہ نے دنیا کا متولی بننا تھا، اس لیے دادا وہ چنا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا. اور عبد المطلب کے تو 12 لڑکے تھے، کس لڑکے کو محمد کا وارث بنایا جائے؟ یہ انتخاب بھی عرش پہ ہوتا ہے. توجہ کیجئے، عبد المطلب کے 12 لڑکے ہیں. کون کون سے لڑکے ہیں؟ بڑے لڑکے کا نام ہے عبد مناف، دوسرے لڑکے کا نام ہے عبد الرزا، تیسرے کا نام عبد الحارث، چوتھے کا نام عبد سمت، ایک کا نام عبد لاب. عجیب بات ہے، ایک کا نام تاری پٹل کی کریے یہ کچھ ٹیپ ریکارڈ تو نہیں نا بٹن دبا دیا، آپ نہ بھی ہو تب بھی چلتی رہے، ایسی بات نہیں. درود شریف پڑے گا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے رسول اللہ کے لیے عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور عبد المطلب کے بعد میں 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں کے ناموں کو دیکھو، ان کے ماموں کو دیکھو، اور پھر محمد مصطفیٰ کے والد کے لیے جس نام کا انتخاب کیا گیا اس کو دیکھو. عبد المطلب کے ایک لڑکے کا نام عبد مناف ہے. عبد مناف وہ شخص ہے جس کو ابو طالب کہتے ہیں. ایک لڑکے کا نام عبد الرزا ہے جس کو ابو لہب کہتے ہیں. ایک لڑکے کا نام عبد الشمس ہے. عبد الرزا کا معنی بت کا بندہ، عبد مناف کا معنی بت کا بندہ، عبد الشمس کا معنی سورج کا بندہ، عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ، عبد لات کا معنی بت کا بندہ، عبد بدھ کا معنی بت کا بندہ، اور حمزہ کا معنی سخت جگہ، عباس کا معنی پتھریلی جگہ، اور موتل کا معنی چورس جگہ، اور نام اس کے بعد ایک لفظ ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. تو خدا نے اپنے محمد کا وارث بنانے کے لیے کس کو چنا؟ بدھ کے بندے کو نہیں چنا، کھیتی کے بندے کو نہیں چنا، سورج کے بندے کو نہیں چنا، اور پتھر کی جگہ والے کو نہیں چنا، سخت جگہ والے کو نہیں چنا، بلکہ اس نام کو چنا جس نام کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ. اگر خدا اپنے محمد کا والد بنانے کے لیے عبدالعزا کو چنتا تو بت کے بندے کے گھر میں محمد کیسے آتا؟ عبد مناف کو چنتا، عبد حارث کو چنتا، عبد شمس کو چنتا تو دنیا یہ کہتی کہ جو خود بتوں کا بندہ ہے وہ اللہ کی خدائی، خدا کی خدائی کا راستہ کیسے بتائے گا؟ چنانچہ عرش سے انتخاب ہوا کہ میرا پیغمبر کا والد بھی وہ ہوگا کہ جس کا نام ہی عبداللہ ہوگا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا. ورا پانا لکا اے پیغمبر، تیری شان کو ہم نے اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا، اتنا اونچا کیا کہ تیرے قبیلے کا انتخاب بھی عرش سے کیا، تیرے دادا کا انتخاب بھی عرش سے کیا، تیرے پردادا کا انتخاب بھی عرش سے کیا، تیرے والد کے نام کا انتخاب بھی عرش سے کیا. والد کے انتخاب کر، والد کا انتخاب ہو چکا ہے، نام کا انتخاب ہو چکا ہے، اب والدہ کا انتخاب ہوتا ہے. جڑا والا کے لوگوں توجہ کی ضرورت ہے. والدہ کا انتخاب کیسے ہوا؟ کہ والدہ کے انتخاب سے پہلے خدا نے پیغمبر کے لیے والدہ کا قبیلہ منتخب کیا. قبیلے عرب میں اور بھی بڑے تھے. اس قبیلے کا نام ہے بنو شتیبہ. بنو شتیبہ کا معنی ٹہنیوں والا قبیلہ. اس کا نام ہے بنو خضرت. بنو خضرت کا معنی درختوں والا قبیلہ. اس قبیلے کا نام ہے بنو نذیر، یعنی کانٹوں والا قبیلہ. اس قبیلے کا نام ہے بنو زہرا. بنو زہرا کا معنی ترو تازگی. تو محمد مصطفیٰ کی والدہ کے لیے اس قبیلے کو چنا جس کا نام ہی ترو تازہ ہے، کیونکہ نبی بھی تازگی کا پیغام لا رہا تھا. تو اما کا قبیلہ بھی ترو تازہ چن لیا. اور اس قبیلے میں لڑکیاں تو اور بھی بڑی ہیں. ایک لڑکی کا نام خمسہ ہے، ایک کا نام جبا ہے، ایک کا نام نہبا ہے، ایک کا نام حربا ہے. حربا کمانا لڑائی والی، نہبا کمانا بد شکل، جبا کمانا جھگڑالو. یہ لڑکیوں کے نام ہے. لیکن خدا نے ان لڑکیوں کو اپنے پیغمبر کی ماں بنانے کے لیے نہیں چنا، اس لڑکی کو چنا جس کا نام پہلے سے آمنہ ہے، آمنہ کمانا امانت والی، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ میری جو سب سے بڑی امانت ہے اسی آمنہ کی گود میں آ سکتی. میرے نبی کے لیے خدا نے ہر چیز کا انتخاب کیا. میرے پیغمبر کی وجہ سے چیزوں کو عزت دی، ناموں کو عزت دی، والدین کو عزت دی، خاندان کو عزت دی، قبیلوں کو عزت دی. دی یا نہیں دی؟ کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو خدا نے اپنے پیغمبر کی والدہ کے لیے قبیلہ چنا، چنا یا نہیں چنا؟ خدا نے اپنے پیغمبر کی والدہ کے لیے نام چنا. نام آمنہ ہے، نام بھی اعلیٰ ہے، قبیلہ بھی اعلیٰ ہے. اب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، توجہ، پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، نبی کا نام کیا رکھا جائے؟ اس کا انتخاب بھی عرش سے ہوا. اس کا انتخاب بھی حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کا نام کیا رکھا جائے؟ اس کا انتخاب بھی عرش سے ہوا. باقی سارے انبیاء کے ناموں کے معنی کو دیکھو اور میرے پیغمبر کے نام کے معنی کو دیکھو. باقی نبیوں کے نام کا معنی کیا ہے؟ آدم کا معنی گندم کے رنگ والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، زکریہ کا معنی سبق والا، ادریس کا معنی درس والا، موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کا معنی سیاحت کرنے والا، یوسف کا معنی افسوس والا، یعقوب کا معنی بات دکھانے والا، ایوب کا معنی لوٹنے والا، اور اسی طرح ابراہیم کا معنی بزرگی والا، اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا. یہ نام ہے انبیاء کے. اور ان کے مقابلے میں کو دیکھو کہ جو نام میرے پیغمبر کا رکھا گیا وہ نام محمد ہے. اور محمد میں کیا خصوصیات ہیں؟ ذرا والا کلو توجہ کرو. محمد حمد سے ہے. محمد کس سے ہے؟ حمد سے. اور حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے. حمد ہمیشہ. آدمی کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یعنی آخر میں اس نے تعریف کی ہے. تو محمد آخر میں ہے، اس لیے وہ حمد سے. محمد آخر میں ہے. اور پھر اس لفظ پہ غور کر کہ محمد ایسا لفظ ہے کہ جس پورے لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں، اس کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی نہیں. اور پھر اس لفظ پہ غور کر کہ محمد کیسا لفظ ہے کہ اس لفظ کو تو اپنے منہ سے ادا کر تو ایک دفعہ کہ محمد محمد. جب تو نے لفظ محمد کہا تو یہ تیرے دونوں لفظ مل گئے. تو تیرے دونوں لفظ جب ملے تو خدا نے بتا دیا کہ میرے نبی کا نام لو گے محمد کہو گے تمہارے لب مل جائیں گے، اس کی بات مانو گے تمہارے دل مل جائیں گے. یہ نبی کی شان ہے. کہو یہ نبی کی اور اس کے معنی پہ غور کر. معنی ایسا عجیب و غریب ہے کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات اور خدا مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے، اور سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے.
دوسرا نام
جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہے اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. توجہ کیجئے، یہ میرے نبی کا نام تھا، منتخب ہو گیا. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب دایا کا انتخاب ہوتا ہے. عربی عرب کے اندر دایا تو اور بھی بڑی تھی، لیکن ان کے ناموں کو دیکھو اور اس دائی کے نام کو دیکھو جو رسول اللہ کے لیے آئی تھی. اس پہ غور کرو، اللہ نے دائی سے پہلے دایا کا قبیلہ چنا. قبیلے کا نام ہے بنو صاد. عربی میں صاد کہتے ہیں نیک بخت کو، تو میرا نبی بھی نیک بختوں کا سردار تھا، تو دایا کا قبیلہ پہلے سے خدا نے نیک بخت بنا دیا. اور پھر اس نیک بخت قبیلے میں عورتیں اور بھی بڑی تھیں. اس عورت کو پیغمبر کی دایا بنایا گیا جس کا نام حلیمہ ہے. حلیمہ کا معنی حلم والی، نبی بھی حلم والا، دایا بھی حلم والی. میرے بھائیوں توجہ کیجیے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہے خدا نے اس چیز کا انتخاب عرش پہ کیا. جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہے اس کا انتخاب عرش پہ ہوا ہے، اس کو فضیلت عرش سے دی گئی ہے، اس کو مرتبہ عرش سے دیا گیا ہے، اس کو مقام عرش سے بخشا گیا ہے. جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ دایا کی نسبت نبی کے ساتھ تھی، اس کے قبیلے کو بھی خدا نے نیک بخت بنا دیا، اس کے نام کو بھی اللہ نے حلم والا بنا دیا. اور جو نام آپ کے سامنے آئے گا اس نام میں جو کمال ہے وہی کمال رسول اللہ میں موجود. یہ بھی کہ قبیلے کا نام ہے بنو صاد نیک وقت، تو میرا نبی بھی نیک وقت ہے، قبیلہ بھی نیک وقت ہے. تو حلیمہ کمانا ہلم والی، نبی بھی ہلم والا، پیغمبر بھی دایا بھی ہلم والی. اور دیکھیے وہ عورت وہ لڑکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کام کرتی تھی، سمجھو کیجیے دن تک جو لڑکی رسول اللہ کے گھر میں تھی، جو پیغمبر علیہ السلام کو کھلاتی تھی، رسول اللہ کو ہاتھ پر لے کر پھرتی تھی، اور وہ نکرانی تھی حضرت حلیمہ، اس لڑکی کے نام کا انتخاب بھی عرش سے ہوا. اور اس لڑکی کا نام ہے ام ایمن. ام ایمن کا معنی علماء سے پوچھو، ام ایمن کا معنی بختوں والی. تو نبی بختوں کا سردار ہے، تو لونڈی بھی خدا نے بختوں والی بنا دی. یہ نبی کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ اور اب آپ دیکھو کہ وہ خدا جو اپنے پیغمبر کے لیے جگہ بھی چنتا ہے، شہر بھی چنتا ہے، والد بھی چنتا ہے، قبیلہ بھی چنتا ہے، دایا بھی چنتا ہے، اما بھی چنتا ہے، گود بھی چنتا ہے، اس خدا کو دیکھو کہ وہی خدا اس محمد کے لیے بیویاں بھی چنتا ہے، بیٹیاں بھی چنتا ہے، بیٹے بھی چنتا ہے. خدا نے اپنے نبی کے لیے بیوی کا انتخاب کیا، اور بیویاں اور بیٹیاں اور بیٹوں کے مانوں کو دیکھو کہ ان مانوں میں وہی کمال ہے جو کمال محمد مصطفیٰ میں. آپ اس کی گہرائی پر نہیں جاتے. شاید چڑھا والا کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو میری اس گہرائی والی تقریر پر غور کریں گے، اس لیے کہ جو گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ ایک یا دو دن کی گفتگو نہیں ہے. اس پر میں نے سال ہا سال خرچ کر کے ان کے معنوں پہ غور کیا، ان کے حقائق پہ غور کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 450 صفحے کی کتاب آج سے 10 سال پہلے لکھی تھی، اور اس دنیا میں کوئی اردو اور عربی کی ایسی کتاب نہ تھی رسول اللہ کی سیرت کی جو اللہ کی توفیق سے میری نظر سے نہیں گزری. تو میں نے ان معنوں پہ بڑا غور کیا، اور جب میں نے غور کیا، بار بار غور کرتا تھا، تو ہر نام میں رسول اللہ کے ساتھ.
حضور کو اللہ نے بیوی عطا فرمائی، پہلی بیوی. بیوی کا نام خدیجہ ہے. جاؤ جا کر لغت میں خدیجہ کا معنی دیکھو. خدیجہ کے اندر وہی معنی ہے جو نبی کی شان ہے. خدیجہ کا معنی ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ہے سودا، سودا بنت زبا. سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی وہ تھی جس کا نام ہے عائشہ، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ ہے، بیوی بھی زندہ ہے. ایک بیوی وہ تھی جس کا نام ہے صفیہ، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہے، بیوی بھی منتخب ہے. ایک بیوی اللہ نے وہ دی جس کا نام ہے میمونہ، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام حفصہ، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی رات کو قیام کرنے والا، بیوی بھی رات کو قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے ام سلمہ، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے ام حبیبہ، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. اللہ نے میرے نبی کی شان ہر چیز میں رکھی. کس میں رکھی؟ ہر چیز میں نبی کی شان ہے. اس معنی پہ غور کر، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ اللہ نے عطا فرمائی جس کا نام ہے جویریہ، جویریہ کا معنی پڑوس والی، نبی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا، بیوی پڑوس والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ہے ریحانہ، ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والا. اور دیکھیے پیغمبر کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، بیٹے کا نام قاسم ہے، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. حضور نے فرمایا انما انا قاسم رب اللہ یوتی، میں مجھے اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو حضور نے فرمایا میں بھی قاسم ہوں، میرا بیٹا بھی قاسم ہے. تو بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا. ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام طاہر طیب، طاہر کا معنی پاک ہے، طیب کا معنی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ابراہیم، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے رقیہ، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی جہنم سے آزاد، نبی بھی جہنم سے آزاد، بیٹی بھی جہنم سے آزاد. ورفانا لکا، ورفانا لکا، یہ سب کچھ پیغمبر کے لیے پیدا کیا گیا، یہ کائنات نبی کے لیے سنواری گئی. توجہ کر، بڑی عجیب بات کہی اقبال سہیل نے. وہ کہتا ہے کتاب فطرت کے سرورتے میں نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عقصے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر العموم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نکاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا. علامہ اقبال کے دروازے پہ آؤ تو اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو سناؤ. شاعر مشرق اقبال نے اسی فلسفے کو بیان کیا، اس نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، نبض میں توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابہ ہوتے، اصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. ورفانا لکا، ورفانا لکا، اے پیغمبر تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری ذات کو اونچا کر دیا. جڑا والا کے لوگوں تم نے دیکھا کتنا اونچا پیغمبر کا مقام ہے کہ نبی کے لیے جگہ چنی جائے، پیغمبر کے لیے علاقہ چنا جائے، نبی کے لیے بستی چنی جائے، نبی کے لیے نام چنے جائیں، پیغمبر کے لیے دایا چنی جائے، نبی کے لیے لونڈیاں چنی جائیں، نبی کے لیے بیٹیاں چنی جائیں، نبی کے لیے بیویاں چنی جائیں، پیغمبر کے لیے بیٹے چنے جائیں. جب آپ نے یہ سن لیا کہ خدا کے لیے، خدا نے پیغمبر کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا، تو خود پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارنی اصحابی، او لوگو میں وہ نبی ہوں جس کے لیے خدا نے سسر بھی چنے، داماد بھی چنے، بیٹے بھی چنے، بیٹیاں بھی چنی، اور جس کے لیے خدا نے دوست بھی چنے. اگر محمد امت مصطفیٰ کے لیے بیٹی کا انتخاب ہوتا ہے، بیٹے کا انتخاب ہوتا ہے، جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، سواری کا انتخاب ہوتا ہے، بستی کا انتخاب ہوتا ہے، شہر کا انتخاب ہوتا ہے، علاقے کا انتخاب ہوتا ہے، رات کا انتخاب ہوتا ہے، گوشت کا انتخاب ہوتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دے اسی محمد کے لیے عرش سے خلیفہ کا بھی انتخاب ہوتا ہے، صحابہ کا بھی انتخاب ہوتا ہے، دوست کا بھی انتخاب ہوتا ہے، صدیق کا بھی انتخاب ہوا، فاروق کا بھی ہوا، عثمان کا بھی ہوا، علی کا بھی ہوا، 144,000 اس کے دوستوں کا انتخاب فرش پہ نہیں عرش میں ہوا۔ نومبر کو لاہور میں وزیر اعظم کے ساتھ ہماری ملاقات میں ہم نے مطالبہ کیا کہ جو شخص صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ جائز تھا یا نہیں؟ جب سپاہی صحابہ نے یہ مطالبہ پیش کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ رسول اللہ کی گستاخی تو سزائے موت کے قابل ہے، لیکن صحابہ کے لیے عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، سزائے موت نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ عقل کے ناخن لو، عقل کی۔ اس نے کہا یہ لکھا کہاں ہے؟ میں نے کہا جو شخص رسول اللہ کے پاؤں آپ کے نالین مبارک کی توہین کرے، ایک آدمی پیغمبر کے نالین کی توہین کرے، اس کو کیا سزا دو گے؟ اس نے کہا اس کی سزا بھی موت ہے۔ میں نے کہا جوتے کی توہین تو نبی کی توہین ہے، اور ابو بکر کی توہین نبی کی توہین کیوں نہیں؟ کیوں؟ حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہ، کہ جس کو جس نے مجھ سے محبت رکھی یا جس نے صحابہ سے محبت رکھی، من احبہم، جس نے صحابہ سے محبت رکھی وہ اس لیے اس نے محبت رکھی کہ چونکہ اس کو میرے ساتھ محبت ہے اس لیے اس نے صحابہ سے محبت رکھی۔ من احبہم فبحبی احبہ فمن ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا وہ اس لیے رکھا کہ فبی بغضی ابغضہم، کہ چونکہ اس کو میرے ساتھ بغض ہے اس لیے اس نے صحابہ سے بغض رکھا۔ اور آگے کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا من آزاہم فقط آزاہم، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد کو تکلیف پہنچائی، اب من آزانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی فقط آز اللہ، اس نے وہ تکلیف اللہ کو پہنچائی، اب من آز اللہ فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو وہ شیخ الحدیث کہنے لگا کہ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے۔ میں نے یہ مطالبہ کیا تو وہاں ریاض حسین نقوی ایک شیعہ تھا، ساجد نقوی کا نمائندہ، اس نے کہا کہ ہم تائید کرتے ہیں کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اللہ تیری تقسیم پہ قربان جاؤں، آج حق نواز کی شہادت کے بعد شیعہ بھی اس کی بات ماننے پہ مجبور ہے، مجبور ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ چلو بے شک تم نے تقیتاً یہ بات کہی، کیونکہ انہوں نے تو بات تقیہ کے طور پر کہنی ہے نا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ تقیہ زبانی تو چل سکتا ہے، تحریر میں نہیں چل سکتا۔ اس نے کہہ دیا صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دو ہمیں منظور ہے، تو میں وہاں پر 110 شیعہ کی کتابیں لے گیا، 110 کتاب، اور ان کے ہم نے فوٹو اسٹیٹ کروائے قابل اعتراض صفحات کے، اور اس پر 260 صفحات کی ایک دستاویز تیار کی، اور اس کے 50 سیٹ ہم نے بنا کر، اور وہ دستاویز ہم نے لوگوں کو دیے، تو اس میں 110 کتابوں میں صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی گئی تھی۔ میں نے کہا اب بتاؤ ان گستاخوں کو سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا ہونی چاہیے۔ تو میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ فوری طور پر ایک کمیٹی بنا جو ان کتابوں پر ریسرچ کرے، چنانچہ وہ کمیٹی قائم کر دی گئی جس میں 2 نمائندے سپاہ صحابہ کے ہیں اور باقی ہر جماعت کے 2 نمائندے ہیں، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اسلام، ہر دینی جماعت کے دو دو نمائندے اس کمیٹی میں ہیں اور اس کے سربراہ وزیر اعظم ہیں. جب اس کا اجلاس ہوگا تو انشاءاللہ صحابہ کے گستاخوں کے لیے وہ موت کا پیغام ہوگا.
نعرہ تکبیر.
مجھے بڑا افسوس ہے, بڑا افسوس ہے کہ یہ واقعہ 28 ستمبر کا, اور اس کے بعد 30 ستمبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر ساجد نقوی نے جلسہ کیا, اور اس جلسے میں اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو ہمارے نمائندوں نے صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کی تائید کی ہے, ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں, یہ کہنا چاہیے تھا. اگر واقعتاً اس نے انہوں نے دل سے یہ کہا تھا تو ان کو اس کی تائید کرنی چاہیے, لیکن وہ تو اس کی کیا تائید کرتے, ان کو تو غصہ ہی اتنا تھا کہ اب سپاہی صحابہ نے وہاں جا کر وزیر اعظم کے سامنے ہماری ساری کتابیں پیش کر دی ہیں. تو میں نے وزیر اعظم کے سامنے یہ کتاب پیش کی, یہ میرے ساتھ خمینی کی کتاب کشف اسرار. اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. بات سنو, بات توجہ توجہ. یہ جب حوالہ میں نے اس کتاب کا پیش کیا کہ 119 صفحے پہ فاروق اعظم کو خمینی نے اصلی کافر لکھا تو پوری حکومت وہاں موجود تھی, انہوں نے کہا ہمیں تو اس کتاب کا علم نہیں. میں نے کہا علم تمہیں نہ ہو تو ہمارا کیا قصور ہے, علم تو تمہیں نہیں ہمیں تو علم ہے, یہ کتاب ہے ہمارے ہاتھوں میں, یا تو یہ کہو کہ ہم نے ہوا میں بات کی ہے, ہمارے پاس حوالہ نہیں ہے, یہ میں حوالہ لایا ہوں, کتاب ساتھ لایا. تم چیلنج کرو کہ یہ کتاب خمینی کی نہیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ یار شہر خمینی کی نہ ہو, تو میں نے کہا شاید ہو, دونوں طرف شاید ہے نا. انہوں نے کہا شاید خمینی کی, تو میں نے کہا شاید. میں نے کہا سنو یہ یقیناً خمینی کی کتاب, اس لیے کہ پاکستان تاریخ نفاذ فقہ جات سے خمینی کا جو وصیت نامہ چھاپا اور جو خمینی کی حالات زندگی چھاپا اس میں انہوں نے لکھا کہ خمینی صاحب نے 70 کتابیں لکھی ہیں اور ان میں تیسرا نام اس کتاب کا کشف اسرار کا اس میں موجود ہے. تو پھر مان لیا یا نہیں مان لیا کہ یہ کتاب بھی خمینی کی ہے. اور اسی کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. توجہ کیجیے, جب میں نے یہ حوالے پیش کیے تو اس پورے اجتماع میں انہوں نے کہا کہ اگر واقعتاً یہی لکھا ہے تو اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد میں نے اس کتاب کا حوالہ پیش کیا. توجہ, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, غلام حسین نجفی کی کتاب. دنیا میں ایسی غلیظ کوئی کتاب نہیں ہو سکتی جس میں صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں, اور یہاں فتیج پر میں یہ عمارت پڑھ نہیں سکتا. میں اس مسئلہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں, خدا کی قسم میں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے افسر کے سامنے جب یہ کتاب کھول کر پیش کی اور اس نے وہ عمارت پڑھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا, رو پڑا. تو یہ کتاب, اس میں سے ایک حوالہ صرف میں نے وہاں وزیر اعظم کے سامنے جب پڑھا, میں نے کہا صرف یہ مقصود ہے کہ ان کا کفر آپ کو پتا, نقل کفر, کفر نباشت, خاکم بدن, 250 صفحہ, کتاب کا نام ہے تحفہ حنفیہ, مصنف کا نام ہے غلام حسین نجفی. اس کتاب جو عبارت ہے اس عبارت کو لفظ بلفظ پڑھا نہیں جا سکتا, اتنی بڑی گالی دی ہے رسول اللہ کے صحابہ, کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا. آپ بھی یہاں سٹیج پر آئیں اور آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے, لیکن میں اس کا صرف مفہوم کہتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ پر لکھے تو وہ باعث ثواب.
نجوی
کتا بلا چھوڑ دو، کتوں بلوں نے کبھی ابو بکر عمر کو برا نہیں کہا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تحریر کے بعد چرن والا کے سنیوں مسلمانوں چودھریوں مولویوں اس گالی کے بعد بھی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں احتجاج کریں. ہوتا یہ تھا کہ جس شخص نے یہ گالی دی ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا، چاہیے تھا یا نہیں؟ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینکے جاؤ، یہ چاہیے. لیکن اس ملک کا امن تباہ نہ ہو، اس ملک کی سڑکوں پہ قتل و غارت نہ ہو، اس ملک میں آگ نہ لگ جائے اور شیر و زبر یہ ملک نہ ہو جائے، اس ڈر سے یہ معاملہ ہم نے اللہ کو سپرد کیا. اور ساجد نقوی لاہور کے مینارے پاکستان میں کہتا ہے جو پولیس والا ہمیں پکڑنے آئے گا اس کو گولی ماریں گے، اور جو زبان ہمیں کافر کہے گی اسے گولی ماریں گے. میں نے کہا ساجد نقوی اگر تو حلالی بیٹا ہے تو پھر میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، میری جماعت کا بچہ بچہ ہر چوک میں ہر چوراہے میں ابو بکر کے کو کافر کہنے والے کو کافر کہے گا، تیرا باپ خمینی بھی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا. میرے بھائیو، اور یہ کہنا کہ پولیس والا جو ہمیں پکڑنے آئے گا ہم اس کو گولی مار دیں گے، میں نے کہا سپاہی صحابہ پورے ملک میں جہاں بھی کوئی شیعہ پولیس سے زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا سپاہی صحابہ پولیس کا ساتھ دیں گے. وہاں خان گڑھ میں ایک انسپیکٹر کے خلاف انہوں نے دعویٰ دائر کیا کہ اس کے تشدد سے ہمارا آدمی مارا. وہ آدمی تو جیل میں جیل سے باہر جانے سے کہ 10 دن بعد مارا، نشئی کا مر گیا. انہوں نے طوفان اٹھایا اور اس انسپیکٹر کے حق میں سپاہی صحابہ نے 2 دن تک ضلع مظفر گڑھ میں ہڑتال کی. سپاہی صحابہ اس سنی افسر کی عزت و احترام اسی طرح کرے گی جس طرح اپنے کارکن کا کرتی ہے جس کے خلاف کوئی شیعہ کاروائی کرے گا. ٹھیک ہے؟ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سپاہی صحابہ شیعہ کے مقابلے میں پولیس سے تعاون کرے. اور وہاں پر ساجد نقوی نے کہا کہ مجھے فضل حق کا سر چاہیے، فضل باطل کا سر چاہیے. اور وہاں ایک نظم پڑھی گئی اور وہ نظم بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور تیسرے دن ساجد نقوی کے غنڈوں نے فضل حق کو قتل کر ڈالا. اب جب قتل کا پرچہ درج ہو گیا تو اب کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو کوئی آدمی مار دے. بے ایمانو، کافرو، اور تم جلسوں میں کہتے ہو قتل کر ڈالو، جب قتل ہو گئے تو پھر بھیگی بلی بن کر بزدل بن کر بھاگتے ہو، جرت کرو میدان میں آؤ. اور آج پشاور میں دوپہر 1 بجے میں نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا ہے کہ جمعہ کے دن پورے پاکستان میں سپاہی صحابہ جنرل فضل حق کے قتل کے خلاف احتجاج کرے گی. مساجد کے اجتماعات میں علماء جنرل فضل حق کے قتل پر احتجاج کریں گے. آپ بھی کریں گے؟ میں نے کہا شیو، جو کرا تمہارے باپ ساجد نقوی نے تمہارے لیے کھودا ہے، فضل حق کو اور 5 جنگ کے علماء کو قتل کرا گے، اس گڑے میں یہ خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کرے گا. تم نے خود گڑا کھودا ہے. اور وقت بتائے کہ ساتھ وہاں جو خوانین بیٹھے ہیں نا پشاور میں، وہ کوئی چھلے نہیں ہے کہ وہ تم سے انتقام نہ لے. جنہوں نے فضل حق کو قتل کیا ہے ان سے انتقام لیا جائے گا، اور سپاہی صحابہ اس خاندان کے ساتھ تعاون کریں. آپ بھی کریں گے؟ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان تحریروں کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے یا نہیں کہ ہم اس کفر کو کھلے عام چیلنج کریں؟ تیری ماں کو نعوذ باللہ کوئی طوائفہ کہے، تیرے باپ کو کوئی کنجر کہے، تو برداشت کرتا ہے؟ اور پیغمبر کے خلفاء اس ملک میں لاوارث ہیں، رسول اللہ کی بیوی عائشہ لاوارث ہے،
کہ اس کو یہاں طوائفہ لکھا جائے اور میری جوانی ہو، میرا ملک ہو، میری اکثریت ہو اور اس کے بعد بھی ہم خاموش ہو جائیں؟ شیعہ ایک دن بھی ایسا ابھی تک نہیں آیا کہ جب میں نے سوچا ہو، میری جماعت سپاہی صحابہ نے سوچا ہو کہ ہم نے بھی تم پر تشدد کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، مجھے 2 سال ہوئے سپاہی صحابہ کا سرپرست بنے ہوئے، ایک دن میں بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے ان کا قتل عام کرانا۔ تم تو کہتے ہو نا گولی مار دو جو ہمارا مخالف، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ابو بکر عمر کو کافر لکھا ان کو جا کر گولی مار دو، لیکن جس دن سپاہی صحابہ یہ آرڈر جاری کرے گی اس کے بعد 24 گھنٹے میں اس ملک میں شیعہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھو، ہم نے ابھی تک اس پہ غور نہیں کیا، لیکن تم قتل و غارت کر کے ہمیں مجبور کرتے ہو کہ ہم بھی اس پر غور کریں اور ہم بھی یہی راستہ اختیار کریں جو تم نے اختیار کیا۔ ہم یہ راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری اکثریت ہے، ہم اس ملک کے املاک کو کیسے نقصان پہنچائیں، اس ملک کی سڑکوں اور بازاروں کو کیسے قتل و غارت کی آباد گاہ بنائیں، اس کی سڑکوں پر ہم لوگوں کا خون کیسے بہائیں؟ یہ ہمارا ملک ہے، تم تو اس کو اپنا ملک نہیں سمجھتے ہو، اسی لیے تم کہتے ہو کہ جو ہم آپ پر تنقید کرے گا گولی مارے گی۔ تم گولی کی زبان میں بات کرتے ہو اور ہم کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کو کافر کہتا ہے اس کے کفر میں شک نہیں ہے، وہ خمینی ہو تو کافر ہے، وہ نجدی ہو تو کافر ہے، وہ نقوی ہو تو کافر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اس سے تمہارا باپ بھی ہمیں روک نہیں سکتا، روک سکتا ہے؟ اور تم تشدد کے جس راستے پر چلے ہو یہ راستہ تمہیں نیست و نابود پر چھوڑے گا۔ یہ یاد رکھو، جنرل فضل حق کو مروا دیا، لاہور میں کہہ دیا پولیس والوں کو گولی مار دو، فلاں افسروں کو گولی مار دو، اس یہ کہنے سے تم بچ جاؤ گے؟ ایک وقت اس ملک میں ایسا ضرور آئے گا اور یہ وقت تم لاؤ گے، شیو تم لاؤ گے، تمہارا یہ لیڈر لائے گا کہ جب اس ملک میں نہ تمہارا کوئی امام باڑا ہوگا اور نہ شیعہ کی پشت پناہی کرنے والا اس دنیا میں کوئی ہوگا اگر تم اسی راستے پر چلتے رہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم پر امن ہیں، ہم نے کبھی اپنے کسی کارکن کو نہیں کہا کہ تم جا کر فلاں کو مار دو، لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جناب والا میں کل اس وقت تک امام باڑا نہیں ہونا چاہیے تو ہو جائے گا؟ رہ جائے گا؟ اور اگر یہ بات ہو جی ان کے پاس اسلحہ ہے فلاں ہے تو ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہو سکتا؟ کلاشن کوپ اگر وہ اٹھا سکتے ہیں تو سپاہی صحابہ نہیں اٹھا سکتی؟ تم تو کلاشن کوپ ایران سے لاؤ گے، ہم تو کلاشن کوپ خود بنوائیں گے جب ایسا وقت آیا۔ ٹھیک ہے، ہم پرامن کہو، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن شیو تمہارا یہ لیڈر تمہیں اس راستے پر لگا رہا ہے، آج میری اس تقریر کے تم گواہ رہنا، جس راستے پر یہ تمہارا لیڈر تمہیں چلا رہا ہے یہی راستہ تمہاری تباہی کا ہے۔